بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آداب العالم والمتعلم، عالم يا علماء طلاب علم، كي آداب كي شرح درس جاريه، مقدمة المجموع الإمام الحافظ محي الدين النووي رحمة الله عليه، كيس بيان الرسالة كي شرح درس جاريه. آج كي نشست میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. بہت اہم درس ہے. امام صاحب نے رحمة الله عليه فرماتے ہیں: فصل في النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص الفقهاء والمتفقهين والحث على إكرامهم وتعظيم حرماتهم. فقهاء اور متفقهين يا العلماء اور متعلمين يا طلاب علم، كاحترام اور تعظيم اور ان کی تنقیص اور ایزا سے سختی سے منع اور وعید کا بیان. فقهاء اور متفقهين يعني علماء اور متعلمين يا طلاب علم، کے احترام اور تعظیم کرنا اور ان کی تنقیص اور اعزاز سے سختی سے منع اور وعید کا بیان. یہ لمبا باب انہوں نے باندھا ہے. اگر مختصر کرنا چاہیں آپ تو علماء اور طلاب علم کی تعظیم اور ان کی تنقیص سے اجتناب کا بیان. اور علماء سے مراد علماء حق ہیں، علماء اہل سنت والجماعہ، علماء اہل حدیث، اہل الاثر، العلماء السلفیین، جن کے سردار ہیں صحابہ کرام اجمعین والتابعین ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین. سلام الله وبركاته. اور امام صاحب نے یہ باب باندھا ہے، یہ حسن تصنیف میں سے ہے، جسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. نیت کا ذکر کیا سب سے پہلے، پھر علم کی فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے، اور پھر عمل کرنے کی اہمیت اور عمل میں اخلاص کا خاص اہتمام کرنے کو بیان کیا ہے، اور پھر آج کے درس میں خاص بام باندھا ہے کہ اگر علماء نہیں تو پھر علم بھی نہیں ہے، اگر علماء ہیں تو پھر علم بھی ہے. ان علماء کے ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ بہت سارے حقوق ہیں. ادنا سے حق جو علماء کا ہمارے اوپر ہے وہ ان کا احترام اور تعظیم کرنا ہے. یہ کم سے کم حق ہے علماء کا. اور اگر لوگ علماء کی تعظیم اور احترام نہیں کریں گے تو پھر یہ علم بھی باقی نہیں رہے گا. کسی علم کا وجود دو طریقے سے ہوتا ہے، نمبر ایک عالم کا ہونا، نمبر دو اس کے علم کو محفوظ کرنا. عالم موجود ہے، اس کے علم کو محفوظ کیا جا رہا ہے تو علم بھی موجود ہے. اگر عالم ہے اور اس کی تعظیم نہیں ہوتی تو پھر من باب اولا اس کی معلومات اور اس کے علم کی تعظیم بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی اس کی حفاظت کرے گا. اگر علماء کی تعظیم، ان کے قدر احترام نہیں کیا جائے گا تو پھر علم بھی ضائع ہو جائے گا. تو علم کی حفاظت کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ علماء کی توقیر اور احترام کرنا ہے، بشرطی ہے کہ علماء حق، جیسا کہ میں بیان کروں گا. ہر عالم عالم حق نہیں ہوتا، علماء سوء بھی ہیں اور بیچ والے علماء بھی ہوتے ہیں، اور عالم حق سے غلطی بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو چاروں برابر نہیں ہیں. چار ہو گئے. ایک ہے عالم حق، اصول پر قائم ہے، معصوم نہیں ہے، کچھ غلطی ہو جاتی ہے فور رجوع کر لیتا ہے، کوئی نصیحت کرے یا نہ کرے وہ خود دیکھ لیتا ہے کہ اسے غلطی ہو, فوراً رجوع کر لیتا ہے. یہ عالم حق ہے, یہی نشانی ہے رجوع کرنا حق کی طرف. اس کا نصب العین حق ہے ہمیشہ, وہ کسی کی رخ کی طرف نہیں دیکھتا, لوگوں کے ہاتھوں کی طرف, لوگوں کی جیبوں کی طرف, لوگوں کی آنکھوں کی طرف, دنیا کی طرف نہیں دیکھتا. وہ اس کو شہرت نام کی ضرورت نہیں ہے, اسے ضرورت ہے ایک چیز کی بس, عبد رب کی رضا کی ضرورت ہے کہ اس کا رب اسے راضی کیسے ہو جاتا ہے. اس میں پہلے ابواب یہی تربیت ہے طالب علم کے لیے, عالم کے لیے بھی, کہ اخلاص سے نیت اور علم پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر اخلاص نہیں ہے تو علم بھی نہیں ہے, بلکہ یہی علم جو ہے یہ قیامت کے دن عذاب بن کے رہے گا. سخت سوال ہوگا قیامت کے دن جب نیت کو درست کر لیا گیا اور عمل بھی کیا گیا, علم بھی ہے عمل بھی, اس سے پہلے نیت بھی ہے درست, تو پھر یہ عالم جو ہے, اور خاص طور پہ علماء اہل سنت جماعت کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ وہی یہاں پہ المعنیین ہیں شیخ صاحب کے اس کلام میں, کیونکہ علماء سو علماء باطل جو ہیں وہ اس زمرے میں آتے نہیں ہیں, کیونکہ نہ تو ان کی نیت درست ہے, نہ علم کے اصول درست ہے, نہ ان کا عمل درست ہے, تو ابتدا سے لے کے آخر تک خرابیاں ہی خرابیاں ہیں. تو ایسے عالم کہاں عالم حق ہو سکتا ہے؟ دو راستے ہیں, ایک صراط مستقیم ہے اور ایک صراط مستقیم سے ہٹنے والا ہے, اور دو واللہ برابر ہو نہیں سکتے, اور نہ ہی دونوں مل سکتے ہیں کبھی. علماء حق کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں, تابعین ہیں, اتباع التابعین ہیں, انہیں کہتے ہیں سلف الصالحین, اور ان کے بعد میں آنے والے فمن تبعهم بإحسان الى يوم الدین. کی چیز میں اتباع کرنی ہے؟ جیسے وہ دین پہ عمل کرتے تھے ان کے متبعین بھی دین پر ویسے عمل کرتے ہیں, اور اسے کہتے ہیں منہج السلف اور اتباع منہج السلف. منہج راستے کو کہتے ہیں, واضح راستے کو کہتے ہیں عام لفظوں میں, اور شریعت کے لفظوں میں اصطلاحی لفظوں میں منہج کا معنی ہے, منہج سلف کا معنی ہے وہ راستہ جو سلف نے اختیار کیا اس دین پہ عمل کرنے کے لیے, عقیدت کے اعتبار سے, عبادات کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے, سیاست کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, سلوک کے اعتبار سے. ان کے متبعین جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم اصول میں بھی سلفی ہیں, فروع میں بھی سلفی ہیں, طریقتاً بھی سلفی ہیں. یعنی کہ ہم اصول میں اشعری ہیں اور طریقتاً صوفی ہیں, اور فروع میں حنفی ہیں یا شافعی یا مالکی. نہیں, یہ سب ایسے بات نہیں چلتی, ایک ہی راستہ ہے اور سب اس راستے پہ چلنے والے ہیں, یہ منہج السلف ہے. تو یہ صرف فہرست ہیں العلماء جن کا ذکر شیخ صاحب لکھے کہ ان کی تنقیص کرنا جائز نہیں ہے, حرام ہے کسی صورت میں بھی, ان کی تعظیم کرنا واجب ہے. دلائل آگے بیان کریں گے کہ کس طرح سے عالم کی تعظیم کی جاتی ہے اور کیوں کرنی ہے, یہ پہلے قسم ہے. اور ان کی اتباع کرنے والے یعنی معروف ہیں, فقہاء اربعہ ہیں, محدثین ہیں جن میں امام ابن سیرین ہیں, سعید بن مسیب ہیں, امام عمر عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں, تو ان کے بعد میں آنے والے امام سفیان ثوری ہیں, سفیان بن عیینہ ہیں, اور حمدین ہیں, سفیانین ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ان کے بعد میں آنے والے محدثین ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام مسلم ہیں, اور دیگر صحیح ستہ کے جو مصنفین ہیں ان کے بعد میں آنے والے, ان کے اتباع ایک ہی راستے سب کا اتباع کرنے والے شیخ حسین بن تیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اور پھر ان کی اتباع کرنے والے آج کے زمانے تک آپ دیکھتے ہیں علماء حق موجود ہیں, امام شیخ ابن باز رحمۃ اللہ, شیخ ابن عثیمین ہیں, علامہ البانی ہیں, شیخ مقبل ہیں یمن کے, اور شیخ ربیع ہیں, شیخ عبید ہیں, شیخ محمد بن ہادی ہیں, اور دیگر علماء جو ہیں جن کے میں نام نہیں بھی لیے جو اس راستے میں چلنے والے ہیں, علماء معروف ہیں حق پہ چلنے والے علماء. یہ راستہ ہے, یہ علماء حق ہیں, یہ سلف کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں, دائیں بائیں زیادہ نہیں جانتے. ان کی ضد میں جو ان کے مخالف ہیں علماء سوء یا علماء باطل ہیں, جن کو اصول میں ہی بگاڑ ہے ابتدا سے, جو میں نے کہا ہے. اور ان میں سر فہرست خوارج ہیں, روافض ہیں, اور ان کے سربراہ جو ہیں سارے جہمی, جہم بن صفوان ہیں, قدری ہیں, اور معتزلہ ہیں, عمرو بن عبید ہیں, واصل بن عطا ہیں, اور اسی طریقے سے بعد میں آنے والے کلابی ہیں، اشاعر ہیں، ماتوریدیہ ہیں، صوفیہ ہیں، قادیانیہ ہیں، پرویزیت، جتنے بھی یہ لوگ ہیں سارے یہ علماء سوء ہیں جو حق راستے سے ہٹنے والے ہیں اور غلط راستہ اختیار کرنے والے ہیں. اور فرض یہ ہے، واجب یہ ہے مسلمانوں پر، طلاب علم پر خاص طور پہ، کہ ان کے راستے سے بچا جائے اور ان کے راستے سے آگاہ کیا جائے. جن میں بریلویت کے علماء بھی شامل ہیں، دیوبندیت کے علماء بھی شامل ہیں، سارے کے سارے جو ہیں علماء سوء ہیں جو خود بھی باطل پر زندگی بسر کرنے والے ہیں اور لوگوں میں بھی، عوام میں بھی اس باطل کو عام کر رہے ہیں. تیسرے قسم کے لوگ علماء، ان دونوں کے بیچ والے، کبھی حق بات کرتے ہیں اور کبھی باطل بات کرتے ہیں، دونوں راستوں کو اختیار کیا ہوا ہے. اور بعض لوگ ان کی مثال دیتے ہیں جیسا کہ مودودی صاحب ہیں. مودودی صاحب نے تصوف کے خلاف کچھ باتیں کی ہیں تو لوگوں نے سمجھا یہ صوفی نہیں ہے، اور کہیں پہ تصوف کی بات بھی کرتے پھر لوگ کہتے ہیں یہ صوفی ہیں. کہیں قرآن سنت کی بات کرتے ہیں اور امام حنیفہ کی بات نہیں کرتے تو لوگ سمجھتے کہ یہ اہل حدیث ہیں، اگرچہ انہوں نے کبھی نہیں اپنی زبان سے کہ میں اہل حدیث ہوں. وہ کبھی فقہ کی بات کرتے ہیں، تعصب کسی کا نہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ حنفی ہیں. تو حقیقت وہ بھی صوفی ہیں، اشعری ہیں، ماتوریدی ہیں اور حنفی ہیں، حقیقت جو ہے. لیکن ان کی بعض کتابوں میں اور بعض ان کے لیکچرز میں آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی، وضاحت کے ساتھ کسی ایک راستے کو آپ کو ان کے تصنیفات میں نظر نہیں آئے گا. اور ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. میں بعض لوگوں نزدیک ان کے آج بھی ان کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں علامہ مودودی جیسا کوئی بھی نہیں ہے مشرق اور مغرب میں، ایسا علم اور ایسا نور جو ہے ان کے زمانے میں کہیں نظر نہیں آتا تھا. بالکل غلط بات ہے. علماء الحدیث موجود تھے اس زمانے میں بھی، الحمدللہ ہر زمانے میں موجود، آج بھی موجود ہیں، اور ان سے بہتر علم موجود تھا اللہ کی قسم. اور لوگ جو ہے حق کی طرف آ رہے تھے اور حق پر چل رہے تھے اور آج بھی چل رہے ہیں. یہ نہیں کہ اگر ایک شخص مشہور ہو جائے، معروف ہو جائے، تو جو معروف مشہور نہیں اس کا کوئی دعوت ہی نہیں اس کی. یہ لوگوں کا ترازو ہے حقیقتاً، اللہ تعالیٰ کے ترازو، کثرت کا ترازو اللہ تعالیٰ کے دیو ترازو نہیں ہے، یہ جاہلوں کا ترازو ہے کہ دیکھیں یہ شخص معروف اور مشہور ہے تو شہرت کس نے کہا ہے کوئی حق کا معیار ہے؟ کس نے کہا ہے کثرت تعداد یا شہرت یا نام، یہ کس نے کہا یہ معیار ہے حق کا؟ حق کا معیار ہے قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح. یہ حق کا معیار، جو اس پر قائم ہے وہ حق پر ہے، جو اس سے ہٹ چکا ہے وہ ہٹ چکا ہے، وہ راستے سے ہٹ چکا ہے. اور اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، وہ بھی یہی راستہ اختیار کر چکے ہیں. آج بھی بعض لوگ متذبذبین ہیں دونوں کے تعلق سے، کہتے ہیں یہ تصوف کی تو خلاف بات کرتے ہیں، یہ تو قرآن حدیث کے علاوہ بات نہیں کرتے. لیکن ان کی بعض کتابوں میں اور بعض تصنیفات میں اور بعض لیکچرز میں وحدت الوجود بھی واضح نظر آتا ہے، اور بدعقیدگی بھی واضح نظر آتی ہے، طویل صفات بھی واضح نظر آتا ہے، اور بعض اہل سنت جماعت کے علماء کا بغض بھی واضح نظر آتا ہے. تو کیسے اہل حدیث ہے، کیسے یہ سلف علماء کو سمجھا جائے؟ جو سلف علماء سے، اہل حدیث علماء سے جو بغض نفرت کرتا ہے وہ ان میں سے ہو نہیں سکتا. کیسے ممکن ہے ایک شخص اپنے پیارے سے بغض بھی کرے، نفرت بھی کرے، پھر کہیں میں رہے پیارا، میاں میں اسی کے راستے پہ چلنے والا؟ ممکن نہیں ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. تو یہ بھی جو بیچ والے لوگ ہیں، حقیقتاً دیکھیں یہ حق ہے یا باطل ہے، دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں. کیا روشنی اور تاریکی ایک وقت میں جمع ہو سکتی ہے؟ یا تو تاریکی ہے یا روشنی ہے. اگر یہ دو جمع نہیں ہو سکتی تو واللہ یہ دو بھی جمع نہیں ہو سکتی. اللہ نے خوب فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. باطل ہے تو حق نہیں ہے، حق آیا تو پھر باطل نہیں ہے. ایک شخص میں حق اور باطل ہو، دونوں راستے اختیار کر چکا ہو، دو کشتیوں کا سوار کر منزل مقصود پہنچنے والا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے. تو پھر ہم کیسے مان لیں کہ جو شخص نہ تو وضاحت کہتے اولی حدیث ہے، نہ وہ کہتے وہ سلفی ہے، صرف مسلمان ہی اپنا وہ کہتا ہے، اور پھر اہل حق کے خلاف بات بھی کرتا ہے، اور اسماء صفات کے باب میں اور بعض اصولوں میں بھی غلطی کرتا ہے، اور اس غلطی سے رجوع بھی نہیں کرتا، اسی پر قائم رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں آپ کو کیا پتا کہ مرتے وقت توبہ کر چکا ہو؟ بھائی ہم مرتے وقت یہ بات نہیں کر رہے. پھر تو کسی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں جو بھی مر رہا ہے، آپ کیا پتا بھی وہ کفر پہ مر رہا ہے؟ جتنے بھی کافر امریکن یا یہودی نسل مر رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ کفر پہ مر رہے ہیں. تو بات یہ نہیں کہ اس کا خاتمہ کیا ہوا ہے، بات یہ کہ اس کی زندگی میں اس نے کیا کیا. جو آج علم موجود ہے, جب کوئی شخص مر جاتا ہے اس کا عمل قطع ہو جاتا ہے نا, سوائے تین چیزوں کے, صدقۃ جاریہ اور علم منتفع بھی ولا صالح دولہ. علم منتفع بھی انڈر لائن کریں ذرا, جو علم پیچھے چھوڑ کے گیا ہے یہ منتفع بھی ہے کہ نہیں؟ علم حق ہے یا علم باطل ہے, ہدایت ہے یا ضلالت ہے, دونوں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں؟ ممکن نہیں. تو اس لیے ہم خاتمے کی بات نہیں, خاتمہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, ہمارے لیے ظاہر ہے. جو کہا ہم نے سامنے بیان کیا, وہ نہ کہتے ہم بھی نہ کریں. اگر وہ بیان نہ کرتے, ظاہر نہ کرتے, دل میں چھپا کے مر جاتے تو ہم کبھی جرات نہ کرتے کسی پہ تہمت لگانے کی. دیکھیں اگر آپ ایک شخص کے قول کو سامنے رکھتے ہیں اور کوٹنگ بھی کرتے ہیں, حوالے بھی بتاتے کہاں بات کر رہے ہیں, کون سی بات کر رہا ہے, ثبوت بھی پیش کرتے ہیں, پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں یار, ہو سکتا ہے یار اس نے توبہ کی ہو, ہو سکتا ہے توبہ کی ہو, یہ کون سا ترازو بھی ہو سکتا ہے توبہ کی ہو. آپ پر پورے جرح و تعدیل کی عمارتیں گرا دی, تنقید کی کوئی وجود نہیں رہا, نہیں علی منکر کے دروازے بند کر دیا آپ نے. یہ علی منکر صرف یہ نہیں کہ بے نماز کو تم نماز پڑھو یا شرابی کو شراب چھوڑ دو, یہ نہیں علی منکر میں سے ہے. اصل ہے علی منکر یہ نہیں, اصل نہیں علی منکر جو بنیاد ہے وہ اصول کے تعلق سے نہیں علی منکر ہے, عقیدے کے تعلق سے ہے, منہج کے تعلق سے ہے, اس کو آپ نے بند کر دیا ہے. یہ کہاں کے اصول ہیں, یہ کہاں کے ضوابط ہیں, یہ کہاں کے قواعد ہیں جو نہ سلف سے کبھی کسی نے سنے نہ کبھی کسی نے دیکھے, بعد میں لوگ آئے اور اپنے اپنے اصول بناتے رہے اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہے. تو جو بیچ والا ہے, مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا, تو کہاں ہیں؟ الا اولئک ہیں, ہاں اولا تو ہے نہیں, سلف کے تو ہو نہیں سکتے, کیونکہ نہ تو نے کبھی زبان سے اقرار کیا ہے نہ اس کو اس چیز کو وہ مانتے ہیں. تو پھر جو ان کی غلطیاں ہیں, جو اصول میں اور عقیدے کے اصول میں جو غلطیاں ہوئی ہیں, ان کی وجہ سے وہ بھی انہیں علماء سو میں سے ہیں. آخر میں چوتھے نمبر پہ علماء حق, الحدیث علماء, یہ سلف علماء جو اپنی نسبت سلف کی طرف کرتے ہیں, معصوم نہیں ہیں. ہمارے علماء معصوم نہیں ہیں, بتا دوں میں آپ کو, یہ نہیں کہ وہ برے ہیں اور ہم اچھے, ہمارے علماء اچھے ہیں. ہمارا ترازو ایک ہے, واضح ہے. ہمارے استاد بھی, ہمارے علماء بھی, جتنے میں نے نام لیے ہیں, یہ صحابہ کرام سے, ابوبکر صدیق سے لے کے آج کے زمانے تک معصوم نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب معصوم ہے تو خطا کا امکان ہے, جب خطا کا امکان ہے تو خطا ہوئی بھی ہے. جو خطا ہوئی ہے پھر دو راستے ہیں, رجوع کیا ہے کہ نہیں کیا. اگر رجوع کر لیا ہے تو الحمدللہ. اور میں فقہی یا فرعی مسئلے کی بات نہیں کر رہا, فقہی مسائل میں اختلاف باقی رہتا ہے. اصولی مسائل میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اختلاف نہیں ہے, سلف کا اختلاف نہیں ہے. بعض اصول کے فروع میں ہوا ہے اور بعض ان فروع کو اصول سمجھا ہے, تب بھی جمہور کا قول موجود ہے. جو اس کی مخالفت کرتے اس کی غلطی سمجھی جاتی ہے, نہ کہ اس اجماع یا اس جمہور کے قول کی مخالفت سمجھ کر اس کو قول کو راجح سمجھا جاتا ہے. تو یہ دو قسم کے ہیں جو جن کی نسبت سلف کی طرف, جو سلفی علماء ہیں, ایک وہ جن سے غلطی ہوئی ہے اور وہ رجوع کر چکے ہیں. اور اس میں سے کئی آپ کو چاہے فقہی مسائل میں کیوں نہ ہو, امام احمد حنبل کو دیکھ لیں آپ, کئی مسئلے میں پہلا قول دوسرا قول, کبھی تیسرا قول بھی آ جاتا ہے. امام شافعی کو دیکھ لیں, دو اقوال ہوتے ہیں. یہ اقوال کیوں ہیں؟ اپنے قول سے رجوع کرنا ہے سامنے. علامہ البانی کو دیکھ لیں, آج کے زمانے کی بات میں اگر میں کروں, معروف محدث ہیں, ان کی دو جلدیں موجود ہیں تصحیح و تضعیف کے تعلق سے, دو جلدیں موجود ہیں. وہ حدیث جو پہلے صحیح سمجھتے تھے پھر تحقیق کے بعد ضعیف ثابت ہوئی, ان کی نشاندہی کر دی, پوری جلد ہے. پھر دوسری وہ حدیث جن کو وہ ضعیف سمجھتے تھے تحقیق کے بعد صحیح ثابت ہوئی, وہ بھی موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں محفوظ الحمدللہ علماء سے. اور یہ چیزیں جو ہیں ہمیں کیا ثبوت دیتی ہیں کہ علماء حق جو ہیں وہ حق کے متلاشی ہوتے ہیں. جہاں پر حق نظر آئے دلیل کے ساتھ, اپنی زبان اپنے قول کے ان کے سامنے کوئی بھی اعتبار باقی نہیں رہتا, حق کے ساتھ چلتے ہیں. جیسے کہ امام زاہد فرماتے ہیں, ندور مع القرآن والسنة حیث دار, ہم قرآن سنت سے گھومتے رہتے ہیں, جس طرف ہمیں گھما دے قرآن و سنت ہم گھومتے رہیں گے. جس وقت دائم مڑنا ہم دائم مڑیں گے لیکن قرآن سنت کے مطابق, بائیں مڑنا ہے بائیں مڑیں گے, جس طرف ہمیں قرآن سنت لے کے جائے گا ہم وہیں جائیں گے, یہ ہماری زندگی ہے. دوسرے قسم کے لوگ جن کی نسبت و سلف کی طرف ہو، کہتے ہیں سلف عالم ہے، غلطی ہوئی ہے، غلطی بعض اصول میں بعض قواعد میں ہوئی ہے، نصیحت کی گئی ہے، رجوع نہیں کیا، رد کیا گیا ہے، پھر تحذیر بھی کی گئی ہے، جیسا کہ یحیی الحجوری کے تعلق سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی، بعض لوگ آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ سلف عالم ہے. ایک شخص کو نصیحت کی جاتی ہے اور وہ جواب بھی ہٹ درمی سے مظاہرہ کرتا ہے، حق کو قبول نہیں کرتا، تو کیا ایسا شخص سلفی رہتا ہے باقی؟ اب وہ خود سلفی سے خارج ہونا چاہتا ہے تو اسے کون سا برادری سے داخل کر سکتا ہے؟ دیکھیں بعض لوگ سمجھتے ہیں سلفی تو آپ کی پراپرٹی، آپ مرضی سے نکالتے رہتے ہیں اور باہر کرتے رہتے ہیں اور اندر کرتے رہتے ہیں. نہیں میرے بھائی، ہماری پراپرٹی نہیں. سلف رہیں کا منہج بالکل واضح ہے، صحابہ کرام زمانے سے لے کے آج تک ہے، اصول و ضوابط ہے، جو کے خلاف ورزی کرتا ہے وہ ذمہ دار ہے. یہی حد فاصل و فرق ہے علماء حق اور علماء باطل میں. میں صرف ایک دو مثالیں دی، مگر مثال کافی ہے اس تعلق سے، تھوڑا سا وقت ہے. طالبوں کو یہ سمجھانے جا رہا ہوں میں، جن علماء کی تعظیم کریں وہ ہیں کون سے؟ آپ نے کس عالم کی تعظیم کرنی ہے؟ میں نے کس عالم کی تعظیم کرنی ہے؟ جو بھی سر پہ پگڑی باندھ لے اور ٹخنے اپنے اوپر، شلوار اوپر کے ٹخنے اوپر کر لے، کیا وہ قابل تعظیم ہے؟ جادوگروں کو دیکھ لیا آپ ہمارے ملکوں میں، کیا ہو لیا ان کا؟ داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، لمبی سی تسبیح ہے، سر پہ پگڑی ہے، ٹخنے کے اوپر شلوار ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں جادوگروں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یہ حلیہ اپنایا ہوا ہے، موجود ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہر پگڑی کی تعظیم کی جاتی ہے پھر ان کی تعظیم بھی کرے؟ جب جادوگر کی تعظیم نہیں ہو سکتی بلکہ قابل مذمت ہے، قابل لعنت ہے، کیونکہ جادو کرنا کفر ہے، تو کافر کی کیا تعظیم ہوتی ہے؟ تو اسی طریقے سے ہر وہ شخص جو گدی پہ بیٹھا ہوتا ہے، علم کی گدی پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس وقت تک قابل تعظیم نہیں ہے جب تک کہ وہ حق پر قائم نہ ہو. ہم عالم کہتے کون سا عالم ہے؟ عالم دین ہے نا. ہم کوئی علم کے بعد کوئی میڈیکل یا کوئی انجینئرنگ یا کوئی دنیاوی علم کی بات نہیں کر رہے، اگرچہ ہر علم کے اپنے ایک مقام ہے. ڈاکٹرز اپنے سینئرز کی تعظیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. ہر فیلڈ میں دیکھ لیں آپ. تو ہمارے معاملے میں جب ہم شریعت کی بات ہم کرتے ہیں، طلاب علم علماء کی تعظیم کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ؟ جب حق پر بھی قائم ہو، اس کا مطلب ہے اندر کوئی چیز باقی ہے، کوئی خلل ہے، ہوا نفس موجود ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. خواہش نفس انسان کو کہیں سے لے کے کہیں، نعوذ باللہ، ایسی گہرائیوں میں اور ایسی تاریکیوں میں ڈال دیتے کہ انسان دوبارہ واپس نکلنا بہت مشکل ہو جائے. ناممکن نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے ہم نا امید نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن مشکل بہت ہے جب تک اپنے ہوا نفس کو اور اپنے نیت کو درست نہیں کر لیتا، یا بغض نفرت علماء حق سے دل سے نکال نہیں لیتا. جہاں پر کوئی بات ہوتی ہے فور انگلی کھڑی کر دیتے ہیں علماء حق کی طرف، یہ وہابی ہے، یہ اس کا قول ہے، یہ وہابیوں کی حرکت ہے، یہ فلاں الگ بندے، دیکھے کر کیا رہے ہیں. آج کے درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی تنقیص کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے، اور علماء نے پھر کس طریقے سے اس کی نشاندہی بھی کی ہے، اور سلف کے چند اقوال بیان کرتے ہیں شیخ صاحب آخر میں. ٹائم کیا ہوا ہے؟ اچھا آئیے دیکھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب علماء کی تعظیم کے تعلق سے چند دلائل امام صاحب پیش کر رہے ہیں. قال اللہ تعالی، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، سورة الحج آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شعائر کی، شعائر جمع شعیرہ ہے، وہ شعیرہ کہتے ہیں جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو یا تعظیم کی ہو، قرآن مجید میں اسے شعیرہ کہا جاتا ہے، جس چیز کی تعظیم کی ہو، اجازت، حکم، تعظیم، یہ شعیرہ بن گیا، دین کا حصہ بن گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پورا دین معظم ہے. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، بے شک دلوں کی تقوی اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کی نشانی ہے، علامت ہے. تقوی القلوب کے علامت دیکھنا چاہتے ہیں آپ، یہ دیکھنے کہ یہ مسلمان جو ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں متقی پرہیزگار ہوں، اللہ تعالیٰ کے دین کی جو شعائر ہیں، جو شریعت ہیں، شریعت مختلف حصے ہیں، ان کی تعظیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر وہ ایک ایک شعیرت کی تعظیم کرتا ہے تو پھر تو متقی ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو متقی نہیں ہے، تقوی میں خلل ہے. تو اس میں علماء کا ذکر کہاں ہے بھائی؟ بات علماء کی ہو رہی ہے اور شیخ صاحب ہمیں دلیل بیان کر رہے ہیں شعائر اللہ. جی شاعر کی تعظیم دلیل کہاں ہے یا شاہد کہاں ہے؟ شاعر میں ہے. شاعر میں کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، انما شاء من عباد العلماء. بارک اللہ فی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے علماء کی تعظیم کی ہے کہ نہیں؟ ان میں سے ایک کتاب نے بیان کیا بارک اللہ فی. تو جس کی اللہ نے تعظیم کی ہے اس کی تعظیم کرنا ہی نشانی ہے نا تقوا کی. جتنی بھی دلائل پیچھے گزر چکے علم کے تعلق سے آیات اور احادیث، اسے کیا ثابت ہوتا ہے تعظیم ہے کہ نہیں علماء کی؟ وہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ تعظیم کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کریں، وہ دین کی شعیرہ بن جاتی ہے یا دین کی بڑی علامتوں میں سے. اس لیے جو بھی علماء کی تکریم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کی ہے. اس لیے یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے تعظیم کی ہے اپنے پیاروں کی، انبیاء کی تعظیم کی ہے، علماء کی تعظیم کی ہے. تعظیم دین کی شریعت کی تعظیم ہی ہوتی ہے، یا آپ کیا مدح کہہ لیں، آپ ان کی مدح کی ہے اور مدح میں تعظیم بھی آتی ہے، یا تعظیم کا لفظ کچھ مشکل لگ رہا ہے آپ کو؟
جی
ہاں، ہم نے اللہ کی تعظیم کرنی ہے بالکل، اور ہر اس شخص کی تعظیم بھی کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ مدح کر لے یا اللہ تعالیٰ بڑائی بیان کر لے. یہ سارے الفاظ اینڈ میں تعظیم ہی ہوتی ہے، اگرچہ لفظ میں سمجھتا ہوں آپ کی بات، یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی تعظیم کیسے کرتا ہے. اللہ نے کی ہے عرش عظیم، عرش کریم، اللہ نے خود مخلوقات کی تعظیم کی ہے، انبیاء کی طرف سے اللہ تعالیٰ تعظیم، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق تعظیم کرتا ہے، لیکن خالق و مخلوق جہاں پر بات آتی ہے پھر تعظیم خالق کی جیسے کسی کی بھی نہیں ہوتی. بارک اللہ فیک. وہ دوسری آیت سورۃ الحج میں آیت نمبر 30 میں، اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حرمات کی تعظیم کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے اپنے رب کے ہاں. رب ہی جو خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے. رب ہی کے لفظ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں ملک کا معنی بھی موجود ہے، جو تمہارا مالک ہے. جو مالک ہے تو پھر جو مملوک ہے مالک کے سامنے سر جھکانا جانتا ہے، بس سر اٹھانا نہیں جانتا مالک کے سامنے. عبد ہے، مملوک ہے نا. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی پاسداری کرتا ہے، پامال نہیں کرتا، سر جھکا دیتا حرمتوں کے سامنے، تو پھر جب اپنے رب کے سامنے کھڑا کر دے جگہ حساب کے لیے تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہوگا. یعنی دنیا میں بھی خیر ہے، موت کے وقت بھی خیر ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی خیر ہے، میدان محشر میں بھی خیر ہے، اور یہ خیر اس کے ساتھ رہے گا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی تعظیم کی، اللہ تعالیٰ کی پیاروں کی تعظیم کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حرمات کے سامنے پر سر جھکاتا رہا ہے. جو حدیں تھی شریعت کی اس کے اندر ہے، اس کے باہر ذرہ برابر بھی باہر نہیں نکلا. یہ تعظیم اللہ تعالیٰ کی حرمات کی. جزاک اللہ خیر. عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں، اس سے پہلے آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے شاعر جو ہے علام الدین الظاہرہ، یہ شاعر ہیں اللہ تعالیٰ کی. ان کی تعظیم کا معنی ہے کہ ان کا احترام کرنا، اجلال کرنا، اور ان پر عمل کرنا، ان کی تکمیل کرنا، اور ان پہ عمل کرنا جیسا کہ انسان کے اندر طاقت ہے، اپنے طاقت وسع کے مطابق اس پہ عمل کرنا ہے، ان کی تکمیل کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی تعظیم جو ہے وہ حقیقتاً دلوں کو تقوی سے ہی ممکن ہے. دلوں کو تقوی نہ ہو تعظیم بھی نہیں ہوتی، اور تعظیم پہ تقوی کی نشانی ہے. اور جو تعظیم کے اللہ تعالیٰ کے شاعر کی، یہ وہ ایسے شخص ثبوت پیش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کا تقوی بھی درست ہے، اس کا ایمان بھی درست ہے، کیونکہ ان شاعر کی تعظیم تابع ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے. یہ شیخ ناصر السعدی تفسیر السعدی میں فرماتے ہیں. تیسری آیت سورة الحجر آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واخفض جناحك للمؤمنین, اور اپنے پر جھکا دو مومنوں کے لیے. سبحان اللہ, انسانوں کے پر ہوتے ہیں, انسانوں کے بازو ہیں, اور پرندوں کے بازو میں جگہ پر ہوتی ہے, اور پرندے کی جو سب سے زیادہ معزز جگہ ہے وہ ان کے پر ہوتے ہیں, پر میں تو پرندے ہی نہیں, ایسا ہے نا. مومنوں کے لیے مومن کو اپنے پر بچھانے چاہیے, اگر پرندہ ہوتا تو اپنے پر ہی بچھا دیتا. بس سمجھ آ رہی ہے, جو آپ کے سب سے زیادہ شرف والی چیز ہے مومنوں کے لیے آپ کو جھکا دیتے. مومنوں میں سے جو سب سے عظیم اور شرف والے مومن ہیں وہ کون ہیں؟ العلماء. کیونکہ مومن وہ ہے جس کا ایمان ہے, اور ایمان بغیر علم کے ممکن نہیں ہے, اور علم کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے. تو عالم ہے تو علم ہے, علم ہے تو ایمان ہے, ایمان ہے تو مومن بھی ہے. جب مومنوں کے لیے اپنے پر جھکانے کا حکم دیا گیا ہے, یعنی ان کے یعنی کہ آپ ان کے سامنے سجدہ کریں یا گر جائیں, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پر ہوتے, گویا کہ پر نہیں ہیں, اگر آپ کے پر ہوتے تو مومن کو لوگ جھکا دیں, یعنی آپ ان کی عزت اور احترام جو ہے وہ کریں. اور عزت کے اور احترام کے لیے یہ جو الفاظ ہیں اس کا معنی ہے جو بھی عزت اور احترام کی بلند ترین درجات ہیں وہ ان کے لیے ہیں. سبحان اللہ, والدین کے لیے ہیں کہ نہیں؟ والدین کے لیے کیا ہے؟ کیا آیت ہے؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. سبحان اللہ, وقل رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا. وہاں پہ جناح الذل ہے, یہاں پہ جناح الذل نہیں ہے, کیونکہ ان کی تعظیم ان سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ, ان کا حق ہے, اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے. سبحان اللہ, تو علماء جو ہیں, مومن جو ہیں, عام مومن بھی, آپ مسلمان بھائی ہے مومن ہے, تو اس کے لیے عزت اور احترام اس کا حق ہے. اور جتنا ہی اس مومن کا درجہ بلند ہوتا ہے اتنی اس کی تعظیم بلند ہوتی ہے. اور مومن کا درجہ بلندی دو چیزیں جڑی ہوئی ہے, ایمان ہے اور علم ہے, اور یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اور یہ جو درجات ہیں صرف دنیا میں نہیں, جنت میں بھی. اور جنت کے درجات ایک درجہ دوسرے درجے کے بیچ میں جو مسافت ہے, جیسے کہ دنیا ہے اور آسمان کے تارے ہیں, یہ درجات ہیں. سبحان اللہ, تو یہاں پر علماء کی یہ دلیل کیا ہے؟ آیت کریمہ میں علماء کی تعظیم کی دلیل ہے. وقال تعالی سورة الاحزاب آیت نمبر 58 میں, وقال تعالی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا. اب بات آ رہی ہے دوسری, دو حصے نا آج موضوع کے, دو حصے, ایک ہے تعظیم کرنا اور دوسرا ان کی مذمت سے اجتناب کرنا, تنقید سے اجتناب کرنا. تعظیم تو ہم نے دیکھ لی ہے, جاننی ہے ان آیات کریمہ میں, تین آیات میں. اب چوتھی آیت میں تنقید و مذمت کا ذکر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات, اور جو لوگ اذیت دیتے مومن مردوں کو مومن عورتوں کو, بغیر مقتصب, اسے انڈر لائن کر لیں, بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی جرم کے, بغیر کوئی ایسے عمل کے جو انہوں نے نہیں کیا, بغیر مقتصب, یعنی بغیر کسی برائی, بغیر کسی وجہ کے, بغیر سبب کے. فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا, بس ان لوگوں نے بہتان اور اثم مبین اٹھایا ہے, گناہ اٹھانے والے ہیں. اور جب عام بات ہو رہی ہے المؤمنین والمؤمنات کی, تو اس میں اہل علم من باب اولا شامل ہیں. اب دیکھیں اس میں کسی ایک آیت میں بھی براہ راست کسی عالم کا ذکر ہے؟ اور دیکھیں علماء استنباط کیسے کرتے ہیں, یہ فہم ہے کہ نہیں ہے؟ اسے فہم کہتے ہیں. علماء کے تعلق سے پہلے ابواب میں دیکھیں, عالم کا ذکر ہے, علم کا ذکر ہے. یہاں پر کہیں پہ علم کا لفظ ہے؟ عالم کا لفظ ہے. باب میں
الفقهاء متفقهين ہیں یا علماء، اور جو دلائل اس میں کوئی لفظ آیا ابھی تک ان آیات کریمہ میں نہیں ہے، گویا کہ یہ ہمیں ان نصوص سے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ طالب علم نصوص میں سے کیسے فوائد نکالتا ہے. جب بھی مومن یا ایمان یا ایمان والوں کی بات آتی ہے تو صرف فہرست ہمیں ذہن میں آنا چاہیے کہ کون مراد ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے کون مراد ہے. اگر آپ ان میں سے سلف کو خارج کر دیں باقی کون رہتا ہے؟ باقی کون رہتا ہے؟ اب یا ایھا الذین آمنوا قرآن مجید میں سینکڑوں مرتبہ ہے، ان کو نکال، صحابہ کو نکال. جیسے کہ رافضی کہتے ہیں کہ کافر ہیں، تو پھر قرآن کس کے لیے؟ قرآن میں بچا کیا ہے؟ قرآن پھر کیا ہے جس میں ایمان کا لفظ سینکڑوں مرتبہ آیا ہے اور ایمان والے جو ہیں بار بار ذکر آیا ہے، اور صحابہ کرام جو سر فہرست میں ان کو نکال دیں آپ، یا علماء حق کو نکال دیں، پھر باقی کون رہتا ہے؟ تو اصل دلالت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، پھر قرآن مجید کی اصل وجود ہی پھر جو ہے نا وہ اس کو کوئی اعتبار باقی نہیں رہتا. تو اس لیے نصوص کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور نصوص میں سے جو اہم فوائد اس کو استنباط کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. تو ان آیات کریمہ میں دلیل عام ہے، چاہے وہ مدح کی ہو، تعظیم کی ہو، یا مذمت سے اجتناب کرنے کی ہو. اور عام دلائل میں کس طریقے سے آپ نے پہنچنا ہے اپنے دماغ سے کہ اس آیت کریمہ میں یہ بھی معنی موجود ہے، اگرچہ چھپا ہوا ہے ظاہر نہیں ہے. یہ آیت کریمہ ہے احادیث میں سے. وثبت فی صحیح البخاری، صحیح بخاری میں روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ عز و جل قال، بے شک اللہ تعالی عز و جل فرماتے ہیں. یہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث قدسی ہے. بارک اللہ فیک. من آذى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی، میرے دوست کو اذیت پہنچائی تو بے شک تحقیق اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کر لیا، یا میں نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. اذنتہ، میں نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر لیا. جو صحیح بخاری کی روایت ہے وہ آدھا نہیں ہے، وہ آدھا ہے. غالباً یہاں پہ شیخ صاحب سے، امام صاحب سے، کہ ایک سبق لسان ہی ہوتا ہے، ایک سبق کتابت میں ہی ہو جاتی ہے، تو آدھا کی جگہ آدھا لکھ دیا ہے، اگرچہ آدھا کی روایت موجود ہے. صحیح بخاری میں جو روایت ہے وہ آدھا لی ولین ہے، تو درست کر لیں، ٹھیک کر لیں. یہ حدیث عظیم حدیث ہے، مکمل حدیث شیخ نے بیان نہیں کی، صرف اس میں سے شاہد لے لیا. بات اذیت کی ہو رہی ہے، تنقیص کی ہو رہی ہے، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں عالم کا لفظ نہیں ہے، یہاں پہ ولی کا لفظ ہے. ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اور ایمان اور تقوی کا بلند درجے پر کون فائز ہے؟ علماء فائز ہیں، العلماء العاملون، جیسے آگے ذکر ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ علماء اور فقہاء اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں، پھر پتہ نہیں کون ولی ہے. اس حدیث کے تعلق سے وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وابي حنيفه رضي الله عنهما، انہوں فرماتے ہیں، خطيب بغدادی نے روایت کیا ہے امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہما سے، قال، دونوں نے فرمایا، ان لم تكن الفقهاء اولیاء اللہ فليس لله ولی. اگر فقہاء علماء اللہ تعالی کے اولیاء نہیں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی بھی نہیں. سبحان اللہ. وفی کلام الشافعی، علماء شافعی کے کلام میں یہ بات بھی زیادہ تھی، الفقہاء العاملون، وہ فقہاء جو عمل کرنے والے ہیں، وہ علماء جو عمل کرنے، با عمل علماء کی بات ہو رہی ہے، دعویٰ کرنے والے نہیں، یا صرف نام کے عالم نہیں، کام کے عالم کی بات ہو رہی ہے. عن ابن عباس رضي الله عنهما، سيدنا عبد الله بن عباس عنهما بيان فرماتي، من آذى فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جس نے کسی فقیہ کو اذیت دی گویا کہ اس نے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے. ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اور جس نے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، فقد آذى الله تعالى عز وجل،
تو اس نے اللہ تعالیٰ کی ہی اذیت کی حقیقتاً عز و جل. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے کہ علماء کی تنقیص کتنی خوفناک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت, اللہ تعالیٰ کی اذیت. اذیت تو عالم کی ہے, تنقیص عالم کی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہاں پہ آ گئی اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کی بات کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ عالم جو ہوتا ہے جب بات کرتا ہے تو وہ علم کی روشنی میں بات کرتا ہے, اس کا علم اس کے پاس کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ اس عالم کی تنقیص کر اس کے علم کی تنقیص کرتے ہیں تو حقیقت میں کس کی تنقیص کر رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص. اس لیے آگاہ رہنا چاہیے. اور علماء کے اقوال جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اس حدیث کے تعلق سے معروف ہیں, وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ولی عالم ہوتا ہے. امام بحیر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ کا ولی کون ہے؟ ہر گدی نشین ہے, ہر جاہل صوفی ہے, ہر پگڑی والا ہے, ہر داڑھی والا ہے, کون ہے؟ علم والے ہیں, فقہ والے ہیں. اور فقہ کیوں فرمایا؟ وہ عالم جو سمجھنے والے, عالم وہی ہوتے جو سمجھتے ہیں, ورنہ عالم پھر کون ہوتا ہے؟ کام کے عالم کون ہوتے ہیں؟ سمجھنے والے یا بغیر سمجھ کے؟ آج کی ڈگریاں بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں, ٹائٹل بھی آپ کو مل جائیں گے, بہت جو بھی ٹائٹل آپ کو چاہیے, تمغے جو بھی آپ کو چاہیے, آیت اللہ والا تمغہ چاہیے, شیخ الاسلام والا چاہیے, کوئی بھی چاہیے, حقیقتاً آپ کے پاس ہے کیا؟ بات تمغے کی نہیں ہو رہی, لوگوں کی مرضی. جاہل جس کو سر پہ بٹھا دے, عوام تو جاہل ہے نا. اب جاہل جب کسی کا انتخاب کریں گے, عالم کا کریں یا جاہل کا کریں گے؟ جاہل کو جہالت پسند ہے یا علم پسند ہے؟ دیکھیں, جو جانور اندھیرے میں رہنا پسند کرتا ہے, روشنی اس کو تکلیف دیتی ہے. یہ حقیقت بات ہے, میں حق بات کر رہا ہوں. جو جانور اندھیرے میں رہتے ہیں روشنی میں رہ سکتے ہیں؟ وہ روشنی میں بہت پریشان ہوتا ہے. اب دیکھیں, جو آپ لائٹ آن کرتے ہیں کاکروچز چھپ جاتے ہیں. کیوں چھپ جاتے ہیں کاکروچز؟ کیا وجہ ہے؟ ان کو تکلیف ہوتی ہے. چوہے دیکھ لیں آپ, جو بھی ایسے جانور ہیں جو صرف اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں, تو جاہل بیچارہ وہ بھی اندھیرے پسند کرتا ہے. ہر طرح سے تاریکیاں ہیں, کہیں پر علم کی کوئی کرن آتی تو پریشان ہو جاتی ہے, کون سی نئی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہم نے کبھی سنی نہیں ہے, نہ باپ دادا سے سنی ہے, نہ کسی عالم سے سنی ہے. وہ بیچارہ اپنی جاہل کو, جو ان کے سر پہ بیٹھے, ان کو عالم سمجھ بیٹھتا ہے. اور یہیں سے یہ امت میں جو فساد اور فتنے آپ دیکھ رہے ہیں, جو گروہ بندیاں ہیں, جو حزبیت ہے, یہیں سے تو نکلی ہے. اتبع رؤوسا جهالا, آپ سلام فرماتے ہیں, دعات علی ابواب جہنم. آپ سلام فرماتے ہیں, کون ہے یہ؟ اگر علماء حق ہوتے تو جنت کے دروازے پر داعی ہوتے, جہنم کے دروازے پر داعی ہوتے. جب علماء باطل ہیں تو پھر ہے جہنم ٹھکانا. جو ان کی اجابت کرتے, ان کی بات مانتے, قذفوہ فیہا. تو جو بھی جہالت کی تاریکی میں رہتے ہیں, اللہ کے لیے اپنی آنکھ کھولیں. اب آپ کوئی جانور نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے پیدا نہیں کیا کہ آپ تاریکی پسند کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے, آپ انسان ہیں. اللہ آپ کو عقل سے نوازا ہے, سمجھ سے نوازا ہے, دل سے نوازا ہے, دو آنکھیں عطا فرمائی دیکھنے کے لیے, دو کان دیے سننے کے لیے, ایک دل دیا سمجھنے کے لیے. آپ شریف مکرم انسان ہیں. تو روشنی میں انسان خوش ہوتا ہے, روشنی انسان کو پسند ہے. روشنی میں انسان کی بصیرت بھی جاگ جاتی ہے اور بصارت بھی جاگ جاتی ہے. اور جب علم کی روشنی آتی ہے تو پھر بات بصارت کی نہیں ہوتی, بات بصیرت کی ہوتی ہے. عام روشنی میں تو سب خوش ہوتے ہیں, لیکن علم کی روشنی کتنے لوگ خوش ہوتے ہیں, بات یہ ہے. وفی صحیح ہے, یعنی صحیح مسلم میں, صحیح یہاں پہ مراد صحیح مسلم ہے, صحیح بخاری نہیں, یاد رکھیں ذرا. وفی صحیح ہے, کون سی حدیث نمبر نہیں ہے, صرف صحیح بخاری کی حدیث نمبر دیکھیں, مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. دوسری روایت جو ہے وفی صحیح عنہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صلی الصبح فهو في ذمة الله, جسے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ گیا ہے. فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته, بس اللہ تعالیٰ تم سے کہیں اپنے ذمت کا مطالبہ نہ کر لے. سبحان اللہ,
جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ ذمہ اللہ کے حفظ میں آ گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے, اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے, فی ذمت اللہ, عہد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک, کہیں یہ نہ ہو اے وہ لوگ جو نماز فجر کی نہیں پڑھتے, کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے اس ذمت کا مطالبہ کرے, پھر تم کیا کرو گے؟ پتا کتنی خطرناک بات ہے, جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے واللہ اس خیر سے محروم ہیں, اس عظیم خیر سے, اور اپنے آپ کو اس شر میں غرق کر رہے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ اگر مطالبہ کر دیا نا دنیا کے کسی حصے میں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ تم میرے ذمے میں آ جاؤ, تم نہیں آنا چاہتے تو جاؤ, تم جاؤ تمہارا کام جانے, اور اللہ تعالیٰ اگر کسی بھی انسان کو پلک جھپکنے کے برابر اس کے حوالے کر دے تو انسان ہلاک ہو جائے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو فجر کی نماز کی اہمیت دیکھیں آپ, اور کئی لوگ ہیں, اس کو آن کر لیں, کوئی حرج نہیں, کئی ایسے لوگ ہیں جو فجر کی نماز پرواہ نہیں کرتے. آپ یہ فجر نماز پڑھیے, وہ یار آنکھ نہیں کھولی, بس آنکھ بہانہ کیا ہے, آنکھ نہیں کھولی. آپ پتہ ہے آپ کتنی شرم میں اپنے آپ کو مبتلا کر رہے ہیں, یہ تو اللہ کی رحمت ہے, واللہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ مطالبہ نہیں کرتا, سوال نہیں کرتا کہ اے بندے تو نے فجر نماز پڑھی کیوں نہیں. کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کوئی جواب ہے؟ صحت نہیں ہے, عافیت نہیں ہے, تندرستی نہیں ہے, کوئی نعوذ باللہ جنگ چھڑی ہوئی, امن و امان نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ لولے ہیں, لنگڑے ہیں, اندھے ہیں, گونگے ہیں, بہرے, مصیبت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں نماز نہیں پڑھی؟ فجر کی نماز نہیں پڑھی تو پھر جو فجر نماز نہیں پڑھتا وہ آگے کون سی نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ پھر منافقین کی سب سے بھاری نماز کون سی؟ سبحان اللہ, فجر والے. اب اس حدیث میں بھی دیکھیں آپ, عالم کا ذکر ہے, علماء کا ذکر ہے, تو گویا کہ علماء سب سے زیادہ نماز کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں, خاص طور فجر کی نماز بھی. یعنی کہ آنکھ نہیں کھلی, بشر نہیں, بازو کا آنکھ نہیں بھی کھلتی, لیکن یہ نہیں کہ وہ اسے ایک معمول بنا لیتے ہیں, جیسے بعض لوگوں کے چہرے میں 12 بجے ہوتے ہیں صبح سے شام تک. کیوں؟ کیونکہ نماز نہیں پڑھی. بے نمازی کو دور سے آپ دیکھتے ہیں تو صحیح بات ہے, بعض لوگوں کو شکل دیکھے عجیب سی کوئی فیلنگ سی ہوتی ہے, پتہ نہیں, واللہ چہرے میں بہت سارے کلین شیو, جیسا کہتے ہیں خوبصورتی ہے, کلین شیو, پتہ نہیں کہاں سے خوبصورتی ہے, عورت والی شکل میں خوبصورت, صرف چہرے میک اپ کیا ہوا, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے, اس کے باوجود بھی چہرے پہ دیکھ ایسی لعنت نظر آتی ہے دور سے کہ دل کرتے اس کی طرف بندہ دیکھیں گے, کراہت سی محسوس ہوتی ہے اور عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے, اور بعض لوگ ان کا چہرے دیکھیں گے خوبصورت نہیں ہے, ناک یوں بڑا ناک, چہرہ سر اتنا بڑا, کالا رنگ, لیکن واللہ بعض اس لوگوں کے چہرے سے نظر اترتی نہیں ہے, ایک عجیب سی کشش ہوتی ہے, نور ہوتے چہرے پہ. تو بات جمال کی نہیں ہے, ظاہری جمال کی نہیں ہے, حقیقتاً بات یہ ہے کہ آپ اندر سے کون ہیں, آپ کی حقیقت صرف آپ کی خوبصورتی سے جڑی ہوئی نہیں ہے. ہم انسان, خوبصورت انسان پیدا ہوئے ہیں, ہمارا کیا کمال ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ کا کوئی کمال ہے تو آپ کی سیرت میں ہے, صورت میں نہیں ہے. تو سیرت بہترین کر کے دکھائیں, پھر ہم کہیں کہ واقعی آپ نے کمال کیا ہے. اور عجب بات ہے, لوگ ویسے صورت کے اعتبار سے خوبصورت ہوتے ہیں, پھر بھی ڈیکوریشن کے پیچھے لگے ہوتے ہیں, چہرے پہ ماسک لگانا, کلین شیو کرنا, میک اپ کرنا, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے. یار اللہ نے تمہیں خوبصورت ہی پیدا کیا, ضرورت پہ کیا پڑ گئے تمہیں؟ لیکن جب دل میں بے سکونی ہے, پتہ ہے مصیبت دل کے اندر ہے, جب علم سے دور ہیں, خیر سے دور ہیں, دین سے دور ہیں, تو پھر ان کو ہر طرف سے یہ لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی نقص موجود ہے. وہ نقص چہرے کا نہیں ہے, وہ نقص دل کا, اس کو ٹھیک کرو, چہرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. وفی روایت, دوسری روایت میں, فلا تغفر اللہ فی ذمتہ, بس اللہ تعالیٰ کے اس ذمے میں کہیں عہد شکنی نہ کر بیٹھنا. یا عہد ہے, آپ نماز پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا ذمہ دار بن جاتا ہے, آپ کا ذمہ لے لیتا ہے, آپ کی حفاظت کرتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں لوگ مر بھی تو جاتے ہیں, تو یار موت میں کوئی قباحت ہے کیا؟ ذمے کا کیا معنی ہے؟ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ شر سے محفوظ کر دیتا ہے، خیر کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اگلی نماز آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے، سچ بولنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، آپ کے ہاتھ میں برکت، آپ کے دیکھنے میں برکت، آپ کے چلنے میں برکت، آپ کے بولنے میں برکت، یہ حفاظت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ورنہ کیا جب بات بولے دس باتوں میں سے پانچ سچ پانچ جھوٹ، کسی کی طرف دیکھے تو غصے کی نظر میں، یا دل میں بغض و نفرت ہے، نہ دل کی صفائی، نہ آنکھوں کی صفائی، نہ ہاتھوں کی صفائی، نہ پاؤں کی صفائی، گندگی ہر طرح سے پھیلی ہوئی ہے، جتنے بھی غسل کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اصل حفاظت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شر سے محفوظ کر دیتا ہے، نہ فرمانے سے محفوظ کر دیتا ہے، کیا چاہیے آپ کو؟ ورنہ اس مراد ہرگز نہیں ہے، یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ذمہ میں آنا مجھے مرو گے نہیں، یا کوئی مصیبت نہیں آئے گی، دنیاوی مصیبتیں تو آتی رہتی ہیں میرے بھائی، لیکن اس میں ثابت قدمی، صبر، یقین، اللہ پہ توکل اور بھروسہ، شکر کرنا، صبر جمیل پر قائم رہنا، ثابت قدم رہنا، یہ ہر بندے کی بس کی بات ہے کیا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں واللہ، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، کہنا تو بہت آسان ہے، جب ہوتا ہے سامنے کو مصیبت آتا تب پتہ چلتا ہے انسان کہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو اس وقت واللہ بڑے بڑے علماء کے پاؤں بھی پھسل جاتے ہیں، نہیں پتہ چلتا نا، بشر ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان ہر آن میں ضروری ہے، ہر حال میں ضروری ہے، اور ہر جگہ پہ ضروری ہے، فجر کی نماز سے اتنے بڑے انعامات اور احسانات، تب بھی ہمیں شرمیتیں چھوڑ دیتے ہیں، ان للہ و ان الیہ راجعون. وقال الامام الحافظ ابو القاسم ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ابھی بات میں کرنے جا رہا ہوں اس بات کو یاد کرنے، بس میں یہ کہوں گا، خاص طور پہ وہ لوگ جو علماء کی غیبت کرتے ہیں، ان کی تنقیص کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں نہ حق، اگر حق بات ہے، میں نے تفصیل بیان کی ہے شروع میں مختصر سے تفصیل، کہ کب نصیحت کی جاتی ہے، کب رد کیا جاتا ہے، کب تحذیر کی جاتی ہے، تبدیع اور تفسیق، اور یہ ساری چیزیں اس کے اصول ہیں، علماء کے کام ہیں، یہ علماء کا کم طلاب علم کا کام نہیں، علماء کے کام ہے یہ، لیکن کب ہوتا ہے؟ ہر بندے کے لیے ہوتا ہے، اس کا طریقہ بتا چکا ہوں، لیکن بعض لوگ ناحق علماء حق پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں: اعلم یا اخی وفقنی اللہ وایاک لمرضاتہ، جان لو میرے بھائی، میرے بھائی کتنی پیاری عبارت ہے، جان لو میرے بھائی، اچھی طرح جان لو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رضا کے لیے توفیق عطا فرمائے، یعنی تعالیٰ ہمیں ہر اس راستے پہ چلا دے جو اللہ تعالیٰ، جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وجعلنا ممن یخشاه ویتقیه حق تقاته، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے یا ان میں شامل کر دے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، تقوی کا راستہ اختیار کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ تقوی ادا کرنے کا حق ہے. اچھا، کیا جاننا ہے؟ ابھی تو مقدمہ ہے، سن لو یہ جاننا. ان لحوم العلماء مسمومۃ، بے شک علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں. بعض لوگ کہیں گے یار کون سی مدح ہو رہی ہے، علماء بھی ہیں پھر گوشت بھی زہریلے ہیں، کیا علماء زہر کھاتے رہتے ہیں کیا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے غیبت، بارک اللہ فی، غیبت، غیبت جب کوئی شخص کسی عام انسان کی غیبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. سبحان اللہ، عام مسلمان کی غیبت اگر کوئی شخص کرتا ہے تو حقیقتاً وہ شخص اپنے، اس کا نہیں، اپنے سگے مردار بھائی کا گوشت نوچ کر کھا رہا ہے. تصور بھی کریں تو گھن آتی ہے واللہ، تصور، صرف تصور ایسے سوچیں، اگر بھائی ہے، پیارا ہے، بہت ہی پیارا ہے، ایک یہ تصور کو مرا ہوا ہے اور پھر اس کا گوشت نوچا جا رہا ہے اور پھر خود کھا رہا ہے. ان للہ ان الیہ راجعون، انداز بیان دے قرآن مجید کا، واللہ اگر کسی کے پاس تھوڑی سی شرم حیا باقی ہے یا ضمیر کا قطرہ باقی ہے تو غیبت نہ کرے اس آیت کو پڑھنے کے بعد. کیا خیال ہے؟ جو غیبت کرتا ہے اور اس آیت کو بھی پڑھتا ہے اس کے پاس دل ہے، پتہ نہیں کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے پڑھنے کے لیے، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، سر بھی ہے، جگر بھی ہے، گردے بھی ہیں، جسم بھی ہے، کیا دل بھی ہے اس کے پاس؟ کہ تصور کیسے کرتا ہے؟ ٹھیک ہے بھول کے انسان ایک مرتبہ کسی کے بات کی ہے، لیکن جب فوراً یاد آ جاتا ہے تب رکتا کیوں نہیں؟ انسان بھول جاتا ہے نا، تو بھول تو معاف ہے، لیکن جب یاد بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وعید ہے ابتدا میں، تو موقع نہ دے شیطان کو کہ آپ کسی کے خلاف بات کریں. اگر بیٹھے بیٹھے بعض اوقات کسی کی بات چھڑ جاتے تو شیطان اس کو طول دے دیتا ہے. یہی چاہتا ہے نا شیطان کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے اور جہنم کے ایندھن بنے. شیطان کو چاہیے کیا؟ تو فوراً مومن کو چاہیے فوراً اس آیت کو یاد کرے اور فوراً رک جائے، اور اگر وہ مجلس ایسی ہے تو فوراً مجلس سے اٹھ کے چلے جائے، اور علاج نہیں ہے اس کا یاد رکھیں. اگر ان کو روک نہیں سکتے تو پھر آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، لعنت برس رہی ہے ایسی مجلس پر. یہ عام مسلمان کی بات ہے. جیسا فرماتے ہیں علماء، علماء علماء کا حق ہے، اور علماء کا گوشت زہریلا ہے. گویا کہ وہ شخص جو غیبت کر رہا ہے علماء کی، وہ اپنے مردار بھائی کا زہریلا گوشت کھا رہا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. یا علماء کا آپ استنباط دیکھیں، آپ دو جرم برابر نہیں ہے. عام مسلمان ہے اس کے اپنا حق ہے، عالم کے اپنے حقوق ہیں. نہیں، جب اس کے جرم میں اس کے خلاف آپ کوئی جرم کرتے ہیں عام مسلمان کے، تو عالم کے حق میں جب جرم کرتے اس سے بڑھ کے ہوتا ہے، تو دونوں کی سزا ایک جیسے کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے جیسے سزا؟ نہیں. اگرچہ آیت میں کوئی لکھا ہے کہ زہریلا گوشت، نہیں لکھا آیت میں، حدیث زہریلا گوشت کا لفظ آیا نہیں آیا. اسے کہتے ہیں نصوص کو سمجھنا، فہم السلف. اچھا پھر جیسا فرماتے ہیں وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. اور اللہ تعالیٰ کی عادت، اللہ تعالیٰ کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا راستہ، ایسے لوگوں جو علماء کی تنقیص کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی عادت اور سنت ان کو بے پردہ کرنے میں معلوم ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو بے پردہ کر دینا، واللہ اس کی کوئی خیر نہیں ہے پھر. یہ اللہ تعالیٰ کا پردہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہیں. واللہ اللہ تعالیٰ کا پردہ نہ ہوتا تو شاید ہم میں سے کوئی شخص یہاں پہ بیٹھنے کے لائق نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پردے میں رکھے. استغفر اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہم اغفر لی کا کیا معنی ہے جانتے ہیں؟ مغفرت لفظ مغفر سے، مغفر کسے کہتے ہیں؟ وہ خوذہ جو ایک فوجی اپنے سر پہ رکھتا ہے، اپنے سر کو چھپاتا ہے تاکہ اس پر کوئی ضرب نہ لگے. مغفرت کا لفظ اسی پردے سے لیا گیا ہے، وہ پردہ جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، وہ یہ پردہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے. اس پردے سے ہم اپنے جسم کے عیب چھپاتے ہیں، اس پردے سے ہم اپنے بد کرداری کا عیب چھپاتے ہیں. نقائص ہمارے اندر موجود ہیں، بشر ہیں تو نقائص بھی تو ہیں. اگر اللہ کا کرم نہ ہوتے، پردے نہ ہوتے، تو شاید آج ہم بھی نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ سے جب مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے پردے میں رکھ. سبحان اللہ. اور عفو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اپنے پردے میں رکھ دے، یہ مغفرت ہے. عفو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ختم کر دینا. پردے میں رکھنا ہے اور پھر معاف کر، جس کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے پھر وہ معاف بھی کر دیتا ہے. سبحان اللہ. وَأَنَّ مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِي الْعُلَمَاءِ بِالسَّلْبِ. اور جو بھی اپنی زبان درازی کرتا ہے علماء کے حق میں، ان کی تنقیص کرتا ہے، بلاه الله قبل موته بموت القلب، اللہ تعالیٰ اسے ایسے مصیبت میں مبتلا کرے گا کہ اس کے دل اس کے جسم سے پہلے مر جائے گا. لا حول ولا قوۃ الا بالله. مصیبت ان للہ وانا الیہ راجعون. کتنی خوفناک باتیں ہیں. جو اپنی زبان کو نہیں روک سکتے نا، زبان درازی سے علماء کے خلاف، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یاد رکھیں. اور یہ مجرب باتیں ہیں، علماء یوں ہوائی فائر نہیں کر جیسے کہ کہا جاتا ہے، یہ ان کا تجربہ ہے، ان کی زندگی کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ جس نے بھی علماء حق کی تنقیص کی ہے وہ اس سزا میں مبتلا ہوئے ہیں. کون سی سزا ہے؟ کہ اس کا دل پہلے مر جاتا ہے اس کے جسم سے. وہ جس کا دل مر جائے اس میں کوئی خیر باقی رہتی ہے؟ بے پردگی ہے نعوذ باللہ, اور مرا ہوا دل ہے. ایسے شخص کی زندگی میں کہیں پر کوئی خیر نظر آتا ہے یا کسی خیر کا آپ تصور کر سکتے ہیں یا توقع کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. پھر آیت بطور دلیل بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیحذر الذین یخالفون عن امره, بس وہ لوگ رک جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں, ان تصیبهم فتنہ, کہ وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں, او یصیبهم عذاب علیم, یا ان کو عذاب علیم نہ پہنچے. سورۃ النور آیت نمبر 63. جو بھی مخالفت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آگاہ ہو جائیں, تنبیہ ہے ان کے لیے, خطرناک بات ہے کہ وہ اس مخالفت کی وجہ سے کہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یا عذاب علی میں مبتلا نہ ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کی تعظیم اور علماء کا احترام اور اکرام کے تعلق سے کتنے احادیث میں بڑے خوبصورت انداز میں ایسے جملے بیان فرمائے ہیں. واللہ اگر کوئی بھی سمجھدار عقل مند انسان جس کی ضمیر زندہ ہے, جس کے دل میں بغض و نفرت کے پردے نہیں ہیں اہل سنت و جماعت کے خلاف, صحابہ کے خلاف اور سلف کے خلاف, تو واللہ جو ہی ایسے الفاظ آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں یا کانوں میں پڑتے ہیں تو ایسے شخص کے دل نور سے بھر جاتا ہے اور خوشی سے اور مسرت سے بھر جاتا ہے. یہ چند باتیں تھیں اور پورے باب پر ہی بات کر لی ہے. چند سلف کے اقوال تھے لیکن وقت اب باقی نہیں رہا. میرا خیال ہے سمجھدار کو اشارہ کافی, جتنی باتیں ہوئی یہ کافی ہیں علماء کے تعلق سے. تو یاد رکھیں علماء حق کی تنقیص سے بچیں, اللہ کے لیے بچیں, کسی عالم سے, سنی عالم سے, سلف عالم سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کو پہلے سمجھیں غلط ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے میں نے غلط سمجھا ہو, میں طالب علم ہوں. بعض لوگ فوراً بات کو لے لیتے ہیں اور فوراً آگے کر دیتے ہیں فلان عالم نے غلطی کی. ارے ہو سکتا سبق لسانی ہوئی ہو بھائی, ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ جواب جو سوال کے جواب میں دیا ہے آپ نے سوال سنا نہیں ہے, جواب کسی ایک خاص کانٹیکس میں دے رہا ہوں. تو جو سلفی اہل سنت جماعت کے علماء حدیث و علماء جو ہیں ان کا حق ہے ہمارے اوپر, بات کو سمجھیں. اگر آپ کو کچھ غلط لگتا ہے آپ علماء سے رجوع کریں, علماء سے پوچھیں, اپنی مرضی نہ کریں, ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی چیز آپ کو ملتی ہے غلط, آپ نصیحت نہیں کر سکتے تو کسی عالم سے کہوں نصیحت کریں, یا آپ خود سوالیہ انداز میں اگر وہ عالم زندہ ہے تو ادب احترام کے دائرے میں رکھ, جب وہ سلف سنی عالم ہے تو سوال کے ذریعے سے آپ انہیں یہ پیغام پہنچا رہے ہوتے کہ کہیں یہی غلطی ان سے تو نہیں ہو رہی. اگر پھر بھی وہ نہیں سمجھتے پھر نصیحت علماء کرتے ہیں, پھر بھی ہٹ درمی سے مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر وہ ان کا رد کیا جاتا ہے, پھر تحذیر کرنی ہے نہیں کرنی ہے, بدعتی ہے نہیں, یہ علماء کے سپرد ہے. طلاب علم کو چاہے کہ وہ علماء کی بات کو سنتے رہیں, علماء کے ساتھ رہیں, ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. اور جو لوگ اپنے آپ کو سلفی نہیں کہتے, الحدیث نہیں کہتے اور وہ ایسے غلطی کر بیٹھتے ہیں تو وہ لوگ خود پھر اپنے آپ کو سلفیت سے خارج کرنا چاہتے ہیں. یہ بات بھی سننا اچھے طریقے سے. اور جو الحدیث علماء سلفی علماء ان کا دفاع کرتے ہیں وہ اپنا آپ خود خطرے میں ڈال رہے ہیں. اہل بدعت اہل باطل کا دفاع نہیں کیا جاتا, انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو نصیحت کی جاتی ہے, سمجھایا جاتا ہے, یا حق کا اقرار کیا جاتا ہے, ہاں اس سے غلطی ہوئی میں اس کو مانتا ہوں یہ غلط ہے. لیکن اگر آپ کسی بدعتی یا ایسے شخص جو امت میں بہت سے مصیبتیں لے کے آئے ہیں اس کی آپ تعظیم کرتے رہیں یا درست اس کا بعض اوقات اس کا ذکر بھی کرتے رہیں یا ان کی کتابوں کا ذکر کرتے رہیں تو گویا کہ آپ ایک طرف سے تو یہ بھی مانتے ہیں غلط کر رہے, دوسری طرف سے آپ ان کی طرف دعوت بھی دے رہے ہیں. تو یہ تناقض, یہ تضاد اہل سنت جماعت اور سلفی اور حدیث علماء کی کے اندر ہوتا نہیں بتاؤں میں آپ کو. ان کا راستہ بالکل واضح ہے, سیدھا راستہ ہے, حق حق ہے, باطل باطل ہے, دونوں کو آپس میں ملاتے نہیں ہیں, اور جو دونوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہیں کے نہیں رہتے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
جو صوفی ہیں یہ بھی تو اپنے علماء کی تعظیم کرتے ہیں, کیا فرق؟
فرق یہ ہے کہ صوفی جو ہیں, میں نے پہلے بتایا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں جہالت کی وجہ سے کہ یہ حق ہے, اگرچہ جہالت میں رہنا کوئی عذر نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ ایک صوفی عالم کہتے ہیں وہابی سے بچ کے رہو, وہ مان لے بس, کیونکہ میرا عالم میں نے مان لیا ہے کہ وہ اندھا ہے, گونگا ہے, بہرا ہے, تب تو ٹھیک ہے, وہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا, کچھ بھی نہیں کرتا, تب تو آنکھیں بند کر کے جانور کی طرح کسی کے پیچھے چلتا رہے. لیکن انسان ہے, مشرف ہے, مکرم ہے, وہ دنیا میں معاملات میں سوال کر کے آگے بڑھتا ہے. اگر چھوٹا سا موبائل فون بھی لیں 2000 روپے کے, اس کے بارے میں پوچھتا ہے کیسا ہے, چائنا کا لوں یا چلے گا, کتنے دن چلے گا, بیٹری کیسی ہے, عجیب و غریب سوال کرتا ہے, جسے ہے پکا ان پڑھ, اسے پتہ بھی نہیں ہے, لیکن اس کو بیٹری کا بھی پتہ ہے کہ لمبی ہونی چاہیے, اس کے اندر یہ بلوٹوتھ کیسے چلتے ہیں, کیسے, کیوں سوال کرتا ہے. دنیا کے معاملات میں ہم کچھ نہیں چھوڑتے, جب دین کی بات آتی کہتے ہیں ہم اندھے ہیں, ہم گونگے, ہم بہرے ہیں, یہ عذر ہے کوئی بھائی. تو اس لیے تعظیم کریں علماء حق کی. علماء حق جس کی فطرت ابھی باقی ہے زندہ, واللہ وہ جانتا ہے کہ قال اللہ قال صلی اللہ علیہ وسلم, اور فہم السلف اور صحابہ, رافضوں کے علاوہ وہ کون سا مجھے بتائیں فرقہ ہے جو صحابہ کی تعظیم نہیں کرتا. سب صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں سوائے رافضیوں کے. جب تعظیم صحابہ کے کرتے ہیں, ان کے راستے بھی کیوں نہیں چلتے؟ پھر آج صوفی جو کہتے ہیں جشن میلاد النبی مناؤ, صحابہ نے کیے نہیں, ان کو غلط پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں, ان کے پاس وقت نہیں تھا. کوئی بھی دیکھے پوری صدی میں کسی صحابی کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ ایک مرتبہ جشن میلاد النبی مناتا. صرف خلفاء راشدین کی بات نہیں ہو رہی, چلو خلفاء راشدین خلیفہ تھے, ان کو وقت نہیں ملا, اگرچہ وہ آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کو سال میں ایک لمحے کے لیے وقت نہیں ملا جشن منانے کے لیے. عجب سی بات ہے, ہماری سمجھ سے باہر کی بات ہے, لیکن پھر بھی اگر خلفاء راشدین کے پاس وقت نہیں تھا تو کسی کے پاس وقت نہیں تھا. چلو کچھ نہیں, جمع ہو جاتے اور ذکر خیر کر لیتے, اجتماع ذکر کر لیتے, اجتماع دعا کر لیتے, اور کوئی کچھ بھی نہیں, ایک مشروب بنا لیتے ٹھنڈا کر کے, ستو تو ہوتا ستو پی لیتے, یار سوکھی روٹی کھا لیتے تھے کھجور کے ساتھ, یہ بھی نہیں تھا, یار پانی پی لیتے, جمع تو ہو جاتے نا. اب یہ نے کہنا پانی بھی نہیں تھا لیکن یہ ان سے ثابت نہیں ہے. تو ہر بندہ جانتا ہے جو حق کو سمجھنا چاہتا ہے. آپ بھی صوفی تھے, میں بھی صوفی تھا, نہیں تھے, اللہ نے ہمیں اس دلدل سے نکالا الحمدللہ, میرا ایمان ہے, اور لوگ بھی نکلیں گے انشاءاللہ. لیکن بات یہ ہے کہ جو حق کو سمجھنا چاہتا ہے, جو اپنی آنکھیں بند کر کے چلتا ہے, اس کو ٹھوکریں تو لگیں گی, اور جو ٹھوکریں کھانا چاہتا ہے آپ اس کو روک سکتے ہیں؟ آپ ہی نہیں, میں بھی نہیں روک سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, اور ہم سب کو حق کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
کہ کتاب میں یہ بیان کیا گیا کہ امام شافعی اور امام حنیفہ اور امام بولا رضی اللہ عنہ,
جی
کیا یہ کہنا درست ہے؟
سوال یہ ہے کہ مؤلف نے لکھا ہے کہ امام شافعی اور امام حنیفہ رضی اللہ عنہما کہا ہے, کیا کہنا درست ہے؟ سچ بات یہ ہے کہ رضی اللہ عنہما جو ہے, رضی اللہ عنہم جو ہے, یہ صحابہ کرام کے لیے ہے. بعض علماء جو ہیں وہ احترام زیادہ کر لیتے ہیں اور رضی اللہ عنہما کہہ دیتے ہیں. اگر بعض اوقات کسی کے بارے میں کہا جائے تو کوئی حرج نہیں, کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے, معمول نہیں بنانا, یہ حق ہے صحابہ کرام کا, اور دلیل اس کے قرآن مجید میں ہے, رضی اللہ عنہم رضوا عنہ. لیکن اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کسی وقت میں کہنا چاہتا ہے تو علماء کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو معمول نہیں بنانا کہ صحابہ کرام کے علاوہ کسی کے لیے جب بھی اس کا ذکر یوں کہہ دے, اس میں غلو نظر آتا ہے اور یہ درست نہیں ہے. واللہ اعلم.
اس میں فعل ماضی راضی ہو گیا
تو عالم ہے نا, تو اس لیے کہتے ہیں, اگرچہ یہ دعا ہے, یعنی کہ یہ حقیقتا راضی ہو چکا ہے. رضی اللہ عنہما میں یاد رکھیں یہ دعا ہے, اللہ کا فرمان تو حق ہے, لیکن ہم جب کہتے رضی اللہ عنہ گویا کہ فعل ماضی ہے, ہم دعا کر رہے تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے. بارك الله فيك
شيخ. سكن الناس سعيد وعندما نهض لسانهم في العلماء بالفلك,
فلك معناه تنقيص, زبان درازی کرنا, ان کی مذمت کرنا, اور یہ سلب عام طور پہ ہوتا ہے نا حق میں زبان درازی کرنا. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.